بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 جنوری 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة مائدة کے 11 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. اس سے پہلے ہم 8, 9, 10 رکوع پڑھ چکے ہیں، ان کا مطالعہ ایک حد تک مکمل کر چکے ہیں. ان آیات کا اور اس مقام کا جو مفہوم ہے اور اس کا آج کے زمانے پر جو انطباق ہے اور جو رہنمائی ملتی ہے، کوشش کی ہے کہ کسی حد تک اسے سمجھ کر آپ تک پہنچایا جا سکے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا. اس میں غور و فکر جتنا کریں گے اتنے ہی اس میں سے ہدایت اور حکمت اور معرفت کے موتی برآمد ہوتے رہیں. قرآن مجید کا یہ حصہ سورہ مائدہ کی آیات، ان میں اصل موضوع ہے یہود و نصارہ. طبعاً مشرکین کا ذکر بھی آیا. اصل میں یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کے لیے ابدی رہنمائی، تذکرہ تو ان کا اور مقامات پر بھی ہے، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ آئندہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ان کے حوالے سے موقف کیا ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات، قرآن مجید بھی اس اعتبار سے جو رہنمائی ہے، خاص طور پر یہود و نصارہ کے حوالے سے، وہ بڑی واضح ہے، بہت واضح ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے کھولیں اور آنکھیں کھول کر اس کو پڑھیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو بالکل بری طرح نظر انداز کیا، بلکہ ان ہدایات کو پامال کیا. یہود و نصارہ ہی ہیں جو سب سے بڑے دشمن ہیں دین کے حوالے سے. چنانچہ بات کا آغاز یہ ہوا تھا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا، ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ مت رکھنا، ان پر ڈیپینڈ نہ کرنا، انہیں اپنا رازدار نہ بنانا. ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں شامل. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تمہارے دشمن ہیں. بعضهم اولیاء بعض، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو بڑی دشمنی تھی دونوں میں، لیکن اسلام دشمنی میں پھر بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. سخت ترین جنگیں خوریزی ان کے درمیان ہوئی ہے، بدترین عداوت ان کے درمیان تھی، ایک دوسرے کے جانی دشمن، خون کے پیاسے تھے. لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ایک ہی ہے. اور اصل میں اس وقت بھی ایک تھے مسلمانوں کے خلاف، اور آج تو ویسے بھی ایک ہیں ہر اعتبار سے. اور اس وقت کی دجالی تہذیب، یہ سب کے سب جو ہے یہ مرہون منت ہے انہی کی. یہود ماسٹر مائنڈ ہیں اور اس کو بھرپور سپورٹ کرنے والے وہ عیسائی ہیں، جو اپنے آپ کو آج کل نصارہ نہیں کہتے، مسیحی کہتے ہیں. عیسائی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. کرسچنز، کرسچینٹی، یہ بات بھی آگے آئے گی کہ میں نے کیوں اس کا تذکرہ کیا. بہرحال، اور خاص طور پر مسلمانوں میں یہود کے حوالے سے تو ایک بڑی مروبیت بھی تھی، یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ صاحب کتاب ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن قرآن نے ان کا اصل پول کھول دیا. حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ کے اور دین کے وفادار ہیں تو اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے، ورنہ یہ بدترین خلائق ہیں اپنی بدکرداریوں اور سیاہ اعمالیوں کی وجہ سے. اور قرآن نے وہ نقشہ جو ہے پوری طرح عیاں کر دیا ہے، انہیں بے نقاب کر دیا ہے، تاکہ کوئی مرغوبیت باقی نہ رہے ان کے حوالے سے. یہ جو اپنے آپ کو چوزن پیپل آف لارڈ کہتے ہیں، ہم اللہ کے خاص محبوب ہیں، دیکھو ہمارے ہاں کتنے نبی آئے ہیں، مسلسل اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، اتنی کتابیں نازل ہوئی، ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن جو ان کا کردار ہے، اب یہ مغضوب علیہم ہیں، یہ بدترین خلائق ہیں، اشر المکانا، اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدتر، انتہائی بدترین. کوئی مروبیت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی درجے. نصارہ کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اگرچہ یہاں پر لفظ نصارہ نہیں آیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کیونکہ جرائم قرآن مجید نے یہود کے اہل کتاب کے جو گنوائے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی 10 رکوعوں کے اندر اور بھی بہت سے مقامات پر، خود اس مقام پر بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا. یہ تمام جرائم جو ہیں ان کا تعلق یہود سے ہے، مسیحیوں سے، عیسائیوں سے، نصارہ سے نہیں، لیکن قرآن ان کو بریکٹ کرتا ہے. چنانچہ ان کے جرائم کو ذرا کھول کر پھر یہیں پر سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا، یہود کی پر چارج شیٹ مکمل کر کے پھر ذکر کیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم. الوہیت مسیح کا عقیدہ یہ جو عیسائیوں میں آیا، تو جو اس عقیدے کے قائل ہیں وہ بھی اب ان کے ساتھ بریکٹ ہو گئے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں ہدایت، نعمت ہدایت سے نوازا، رسول بھیجے ان کی طرف، اور بدترین شرک میں مبتلا ہوئے، دین کا حلیہ بگاڑ. حلیہ بگاڑنے والا کون تھا؟ یہ شخص جو ہے حضرت مسیح کے رفع آسمانی کے بعد 25-30 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے، پال، حواریین میں شامل نہیں تھا، بعد میں ایمان لایا. اور اس نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی کہ مسیح مجھے خواب میں آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی اور یہ کہا اور وہ کہا، اپنا ایک مقام بنا کر. پھر یہ کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تثلیث کا عقیدہ اس نے گھڑا. حواریین نے مسیح کے دنوں میں جو محبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو ایکسپلوائٹ کیا اس نے، اس محبت کو ایکسپلائٹ کر کے، انہیں غلوب کر کے اللہ کے مقام تک، ان میں الوہیت تھی، وہ اللہ کے سلوی بیٹے تھے، معاذ اللہ، بن باپ کے پیدا ہوئے. باپ کون ہے؟ فادر، بن فادر. حضرت مریم علیہ السلام کو ماں، اور ان کو بھی الوہیت میں شامل کر کے، گویا جو شکل بنائی ہے وہ تو ایک خاندان کی بنا دی ہے، فادر، مدر اینڈ سن. تو یہ جو بدترین عقیدہ ہے، کہ اس سے پہلے اس درجے کوئی نہیں گیا تھا کہ صلبی بیٹا قرار دیا گیا ہو، یا ایک اور توحید کے اندر ڈاکہ ڈالا کہ اللہ ہے، روح القدس ہے اور مسیح ہے، یہ تین، ان پر مل کر توحید مکمل ہوتی ہے، اس تثلیث سے ایک توحید مکمل ہوتی ہے. بہرحال یہ اتنا بڑا جرم تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ اس پر اللہ کا عذاب قرآن مجید میں جو بھڑکا ہے سورہ مریم میں، تو اس کی بھی کوئی اور نظیر موجود نہیں ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، اور کہا انہوں نے کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، تم بہت ہی بھونڈی بات کہہ رہے ہیں. تکاد السماوات يتفطرن من، یہ اتنی سنگین بات ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑنے کو، پہاڑ اس کی وجہ سے گر پڑنے کو. وتخر الجبال هدا، یعنی یہ ایسی بات، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، آسمان پھٹ پڑنے کو ہیں، زمین شک ہونے کو ہیں، اور پہاڑ گر پڑنے کو. تو بہرحال یہ ہے جو عقیدہ، اور یہ ان کا بہت بڑا جرم، اور الٹیمیٹلی یہ دونوں مل کر اسلام کے خلاف ہو گئے. وہ اسلام دین توحید، وہ اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ماننے والے، اس آسمانی وحی کو ماننے والے، اب یہ جو ہیں یہ انہیں کھلنے لگے، اور سب سے بڑھ کر دشمنی انہیں ہو گئی یہود و نصارہ کو اسلام کے ساتھ. یارویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے، بدعمالیاں کی ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے، یعنی لعنت کرنے والا اللہ ہے، لیکن لعنت کی کس کے ذریعے؟ علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. یہ ان کے اپنے نبی اور رسول تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن جو ان کی حرکتیں تھیں ان کی وجہ سے ان کے رسول ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت رسولوں کی زبان سے اس قوم کے لیے. یہ بھی ان کے اس کا جو اپنے آپ کو بہت برگزیدہ سمجھتے تھے اور اونچے مقام پر سمجھتے تھے، اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے، تم تو ملعون ہو، جو رسول تمہارے درمیان آئے تمہاری حرکت کی وجہ سے انہوں نے تم پر اللہ کی لعنت بھیجی. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ اصل وجہ کیا تھی؟ عصیان، نافرمانی، اللہ کے احکامات پاؤں تلے روند رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، من پسند زندگی گزاری جا رہی ہے، نفسانی خواہشات ہیں، برادری کا رواج ہے وہ مقدم ہے، شریعت کے احکام ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، ہم نے تو نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یہ سارے فنکشن کرنے ہیں برادری کے رسومات پر، اللہ اور رسول کے بیسیوں احکامات پاؤں تلے روندے جاتے ہیں تو بھائی کیا کریں، ہم نے تو پابند ہے، یہ رواجات ہیں کیا کریں گے، ناک کٹ جائے گی. اس دور میں تو سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، بینک کی نوکری ہی ہے کہ جس کے اندر جو سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے اور جس میں دنیاوی ترقی کے بڑے امکانات ہیں، اب اس کو نظر انداز کریں. ٹھیک ہے، اللہ اور رسول سے بغاوت تو ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اور رسول سے جنگ موڑ لے لیں گے لیکن سود کو نہیں چھوڑیں گے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہے اصل بات. ذالک بما عصوا، یہ ایک چیز تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، یہ عبودیت کے مظاہر میں ہم سے تقصیر ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا دل پہ قلق بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اصل میں دین کیا ہے؟ وہ تو پوری زندگی میں آپ کو رستہ بتانے آیا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے، اس پہ نہیں چلنا، یہ جائز راستہ ہے یہ ناجائز راستہ ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. احساس ہی نہیں. تو یہی معاملہ ان کا تھا اور انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. تو آج جو اس وقت دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارے حق میں کیوں ہے, حصے میں کیوں آئی ہے؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے, انسانوں کے ساتھ بھی بے انصاف, زیادتی کرنے والے, حدود توڑنے والے, دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جو کرپشن ہے وہ کیا ہے؟ جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے, اللہ ماشاء اللہ. جسے موقع ملتا ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث ہوگا, وہ ملک کی دولت کو لوٹ کھسوٹ کر کھائے گا, موقع کی بات. سرکاری ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اپنی اس حیثیت سے ناجائز فائدے اٹھانا, بس اور تو کوئی نہیں. میرٹ کا تصور, میرٹ تو صرف لکھا ہوتا ہے کاغذوں کے اندر, وہ کہیں آئین میں لکھا ہوگا یا قوانین میں لکھا ہوگا, باقی تو اقربا پروری ہوتی ہے, دوستوں کو نوازا جاتا ہے, یہ ہمارے یہاں اصول ہے, اور اپنے کھاتے بھرے جاتے ہیں. پچھلے دنوں جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا, انہوں نے اپنا تذکرہ کیا کہ فلاں صاحب سے میری بڑی دوستی ہو گئی اور وہ ایک بڑے سرکاری عہدے پر پہنچے, تو میں اپنے ایک عزیز کی سفارش لے کر ان کے پاس گیا, لیکن انہوں نے میری سفارش نہیں مانی, انہوں نے کہا اصول کے خلاف ہے, تو میں ان سے ناراض ہو گیا. یہ بات جو ہے یہ واقعتاً امر واقعہ ہے, وہ لکھتے اپنا تجربہ لکھتے ہیں کہ میں بہت عرصے ان سے ناراض رہا کہ میرے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, میں ایک کی سفارش لے کے گیا ہوں, میری سفارش ہی نہیں مانی انہوں نے. کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص صحیح تھا, ہم لوگوں کی ذہنیت مست ہو گئی. اب یہ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم حق ناجائز کام کرانا چاہتے ہیں جس سے بھی ہمارا تعلق ہو, اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہا تو یہ وہ غلط کر رہا ہے. یہ مست شدہ ذہنیت ہے ہماری, ہونا یہ چاہیے کہ اپریشیٹ کیا جائے کہ کوئی شخص اصول کے مطابق فیصلے کر رہا ہے, وہ کسی دوستی کو اور اقربا کو بیچ میں جو ہے آڑے نہیں آنے دیتا اس اصولوں کے, کوئی سفارش کوئی رشوت, لیکن ہے ہی نہیں. سوچئے بس, ہمارے تو وہ جاننے والے, کام ہو گیا بس. یہ ہے جب دین سے دور چلے جائیں تو یہ حالات ہوتے ہیں. قانون یا قدون, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اقربا پروری ہو رہی ہے, تو جن کا حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے, سفارشیں چل رہی ہیں تو حقدار پیچھے رہ گئے. یہی انسانی سطح پر ناانصافی ہے, اس سے معاشرے جو ہیں وہ سنڈاس بن جاتے ہیں. یہ سب کچھ وہاں تھا اور ہم بھی انہی راستوں پر چل رہے ہیں معاذ اللہ. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, یہ بات اس سے پہلے بھی انہی آیات میں آ چکی ہے, لیکن وہاں پر یہ تھا کہ ان کے علماء اور صوفیاء ان کو برے کاموں سے, حرام خوری سے, غلط بات سے, گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے. ایک بڑی بہت بڑی چارج شیٹ اللہ نے لگائی, یہود اہل کتاب, انہیں جو مغضوب علیہم قرار دیا گیا, ان پر جو اللہ کی لعنت ہوئی ہے, تو اس میں ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ ان کے علماء اور صوفیاء جو ہیں وہ معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی دیکھتے تھے, منکرات پھیل رہے ہیں, گناہ کے کام ہو رہے ہیں, حرام کھایا جا رہا ہے, منع نہیں کرتے تھے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یفعلون. یہاں اس کو عام کر کے بیان کیا گیا, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے ان برائیوں پر کہ جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. یعنی علماء کی, صوفیاء کی, دینی رہنماؤں کی, دینی قیادت کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے عوام کو, لوگوں کو منع کریں منکرات سے, گناہوں سے, حرام کھانے سے, حرام کی ہر صورت سے روکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے حوالے سے ذمہ داری ختم ہو گئی, نہیں, جس کو کچھ بھی شعور ہے وہ دوسرے کو منع کرے. یہ نہیں یعنی منکر کا کام جو ہے یہ صرف عوام علماء کے ذمہ نہیں ہے، یقیناً ان کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اصل ذمہ داری، لیکن ساتھ ساتھ عوام کی بھی، ایک دوسرے کو بھی گناہوں سے منکرات سے روکنا، سب سے پہلے گھر کے اندر گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو سربراہ ہے خاندان کا، اس کا فرض ہے اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. چنانچہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا، نماز کی طرف راغب کرنا، بنیادی دینی ذمہ داری. یہ تو امر بالمعروف ہو گیا، نماز ہے، اسی طریقے سے اسلامی اخلاق ہیں، عادات ہیں، اتوار ہیں، طور طریقے ہیں، یہ سارے سکھانا، اور منکرات سے روکنا، اور گھر کا سربراہ جو ہے اس کو جورسڈکشن ہے اس کی گھر کے اندر، وہ وہاں قوت کا استعمال بھی کر سکتا ہے. من رام ان کو منکرن پر یغیر بیدی، جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے قوت کے ساتھ اس کو بدلے، وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کرے. جب منکرات کے خلاف آواز اٹھنی بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ گل سڑ جاتا ہے، پھر وہ تباہی سے، اس کو تباہی کی آخری انجام تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مداہنت شروع ہو جاتی ہے. خام سا کیوں کریں، دل میں اپنے چور ہوتا ہے، اس کو روکیں گے تو لوگ بھی ہمیں روکیں گے، انگلیاں اٹھے گی کہ تم خود کیا کر رہے ہو، ہمیں روکتے ہو. اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ حیا کا پردہ جس طرح اٹھا ہے معاشرے سے، اور کس طریقے سے تھریش ہولڈ لیول جو ہے اوپر جا رہا ہے، اور اب بے حیائی جو ہے اس کو کس طرح گوارا کر لیا جاتا ہے. گھروں میں والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بنا نہیں کرتے، اس لیے کہ پہلے خود نمونہ بننا پڑے گا. یہ ہے جس برائیوں کے پھیلنے کا اصل معاملہ. اور اگر اللہ کی نمائندہ امت کوئی ہو زمین پر اور وہ اللہ کے احکامات کی اس طریقے سے دھجیاں بکھیرے اور منکرات کا سیلاب آ جائے تو پھر اس کے لیے دنیا میں عذاب ہی ہے اور کچھ نہیں. چنانچہ لعنت کی گئی، میں تو لے کر آیا تھا اگرچہ وقت کم ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس میں کئی مقامات پر کہ کن کن الفاظ میں لعنت کی ہے. حضرت داؤد نے لعنت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور بھی انبیاء نے لعنت کی. اے خدا کو بھولنے والوں، سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اللہ کی طرف سے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. ایک لمبی ان کی جرائم کی فہرست دینے کے بعد آخر میں یہ الفاظ ہیں زبور کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ان کے تو اتنے زیادہ مواعظ ہیں جن میں تذکرہ ہے، اے ریاکار فقیہو اور فریسو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی بھری ہوئی ہے. اے اندھے راہ بتانے والوں، مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. بہت سارے اس میں قدم قدم کے اوپر جو ہے انہوں نے قوم کو جھنجھوڑا ہے اور لعنت ملامت کی ہے. اے سانپو، اے افعی کے بچوں، افعی کہتے ہیں اژدہے کو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے. یہ ہے خود بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبانی سے جو باتیں سنی ہیں، اور کیوں سنی؟ اس لیے کہ وہ اس رستے سے ہٹ گئے تھے، ورنہ قرآن بھی کہتا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. وہ لوگ کے جو اچھے عمل کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، قرآن تو ان کو بشارت دیتا ہے، انبیاء بھی بشارت دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے ماننے والے دین سے بے وفائی اور غداری شروع کریں تو پھر انبیاء اور رسولوں کی زبان سے بھی ان کے لیے لعنت کے الفاظ نکلتے. تو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانو یفعلون. بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نہیں ارے منکر نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اب دیکھیے ذکر ان کا ہو رہا ہے، سبق کس کے لیے ہے؟ رہنمائی کس کے لیے ہے؟ آئینہ کسے دکھایا جا رہا ہے؟ ترا کثیر منہم یتولدون الذین کفروا، ایک اور بہت بڑا جرم. یہ باقی جرائم تو آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، یہ اب سمجھ میں آئے گا جس وقت دن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں کفار کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ. ہیں کون؟ رسولوں کے ماننے والے، رسولوں کی اولاد، صاحب کتاب، تورات اور انجیل کے ماننے والے. اور دوستیاں کن سے ہو رہی ہیں؟ مشرکوں سے، کفار سے. یہ اس وقت بھی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہود کا کردار یہی تھا، جا کے مل رہے ہیں مشرکین مکہ سے، سرداران قریش سے. اور یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ تم لوگ ہماری نگاہوں میں ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو. سورہ نساء میں اللہ تعالی نے اس بات کو بھی کھولا ہے اور ان کے منہ پہ دے مارا ہے کہ یہ حال ہے تمہارا، تم اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، رسولوں کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اور جو مشرک ہیں، جو نہ آخرت کو مانے، جو نہ توحید کو مانے، نہ کسی رسول کو مانے، ان سے جا کے کہہ رہے ہو مسلمانوں کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. حد ہوتی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ واقعی صدا کے مستحق ہیں یہ مسلمان جن کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے فرنٹ لائن اڈائی ہیں، تمہارا کام ہم کریں گے، تم اطمینان سے بیٹھو. اور ان کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کے مخلص وفادار ہیں، جو شریعت کو قائم کرنے والے ہیں، ان کی حکومت ختم کرو، ان کا وجود مٹا دو، آئندہ کوئی شریعت کا نام نہ لے، آئندہ کوئی جہاد قتال کی بات نہ کرے، ملک کے اندر بھی کوئی شریعت کے خلاف، شریعت کے حوالے سے آواز اٹھائے تو لال مسجد والا سانحہ دوہرا دو، کوئی نام نہ لے سکے. تو جو کچھ ہم نے کیا، ہم تو ان سے بہت آگے ہیں. یہ چارج شیٹ یہ تھی، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، یہ یہود اور نصارہ، رسولوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، دوستی ان کی کن کے ساتھ ہیں؟ وہ کہ جو کافر اور مشرک ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے اپنی. ان سخط اللہ علیہم، انہوں نے ناراض کیا اللہ کو، کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ کے وفاداروں کے خلاف قدم اٹھا کر رب کو ناراض کیا ہے، رب کی ناراضگی، رب کا غضب مول لیا. وہ پھر عذاب ہی ہم خالدون، اور عذاب میں یہ سب اکٹھے رہیں گے، اب ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر انہوں نے واقعی اللہ کو اور نبی کو مانا ہوتا، صحیح ایمان رکھا ہوتا ان پر، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کو بھی حقیقی معنوں میں اس پر ایمان لائے ہوتے، تو وہ کبھی کفار اور مشرکین کو اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناتے. جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ نے اگر صحیح معنی میں اللہ کو مانا ہوتا، اپنے انبیاء پر ایمان لائے ہوتے، اور اپنی کتابوں پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لائے ہوتے، تو مشرکین اور کفار کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے. یہ ایمان کا لازمی تقاضا. اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور کفار اور مشرکین کو دوست بنا رہے ہیں، تو حقیقی معنی میں نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، نہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں. اب اسی کو اپنے اوپر اپلائی کر لیجئے. اگر ہم اللہ کو اور اس کے وفاداروں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی اللہ کی کتاب. اگر اس پر ایمان ہوتا تو یہ حرکت کبھی نہ ہوتی. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یہ باغی ہیں، اللہ سرکش ہیں، سیدھی سیدھی بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ سے بغاوت کرنے والوں کو جو انجام ہوگا وہ معلوم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آٹھویں رکوع سے جو مضمون شروع ہوا تھا، اب یہ گیارہویں رکوع میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ حاصل کیا ہے؟ فرمایا تم پاؤ گے، اے مسلمانوں تم پاؤ گے دشمنی کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اہل ایمان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ قرآن نے اگرچہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا لیکن مقدم یہود۔ پوری دنیا میں تمہارے سب سے بڑے مخالف، سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین۔ یہود کے ساتھ کون شامل ہو گیا؟ یہود اور ہنود، آج کے اعتبار سے آپ کہیں گے یہود اور مشرکین۔ اس وقت مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، سرداران قریش تھے، اور اب یہود اور ہنود، یہ جو ٹرائنگل بنی ہوئی ہے وہ سبھی کہتے ہیں اتحاد ثلاثہ، جو اس امت کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اسرائیل، انڈیا اور امریکہ۔ یہود، ہنود اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں مسیحی دنیا وہ نصارا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ لیکن آگے ایک بات آ رہی ہے، یہ تو بات واضح ہے، یہود سب سے بڑے دشمن، انہیں تو اسلام سے، مسلمانوں سے حسد ہے، اور حسد کی آگ جو ہے وہ کبھی نہیں بجھتی، اور وہ دشمنی اور انتقام میں پھر وہ شخص جو حاسد ہے وہ تمام حدود پھلانگ جاتا ہے، لہذا ان سے تو کسی خیر کی توقع نہ رکھو۔ باقی رہ گئے، یہ اسلام دین توحید ہے، اس اعتبار سے اس کے سب سے بڑے دشمن کون ہوں گے؟ جو مشرک ہیں۔ چنانچہ مشرکین کا تذکرہ آ گیا اور یہود کا آ گیا۔ اب نصارہ کو بھی کہا گیا تھا ان سے بھی دوستی مت کرنا، یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ آگے ان کا تذکرہ ذرا مختلف انداز سے آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم پاؤ گے اہل ایمان کے ساتھ دوستی اور محبت میں قریب ترین پاؤ گے اپنے سے، کس کو؟ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہاں ایک بظاہر تھوڑا سا تضاد ہے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جو تحقیق ہے وہ بہت اہم ہے کہ نصارہ اصل میں وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے جانشین تھے، راشد شمعون صفا، وہ جو لے کر چل رہے تھے وہی دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے آپ کے رفع سمامی کے بعد، اس کا تسلسل جو جاری ہوا تھا، تو آگے جانشین یہ تھے۔ بعد میں وہ شخص تھا جس کا میں نے ذکر کیا، پال آیا اور اس نے نقب لگائی حضرت مسیح علیہ السلام کے دین میں، اور تسلیس کا عقیدہ اور کفارے کا عقیدہ، یہ دونوں جو ہیں یہ اسی کی خود ساختہ عقیدے تھے، اسی کے تراشیدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے زمانے تک بھی ایسے لوگ تھے جو پال کو غلط کہتے تھے اور وہ اصل دین مسیحی پر چلے آ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، مسیح ناصری علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جیزس آف نیزرت، یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی نصارہ کا اصل سبب ہے، وجہ جو بھی ہے، لیکن خاص طور پر انہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اور وہ لوگ کے جو بعد میں پال کے پیروکار بن گئے، انہوں نے اپنے لیے کرسچینٹی کا لفظ استعمال کیا، ہم مسیحی ہیں۔ چنانچہ جو نصارہ تھے ان میں بڑے بڑے موحدین موجود تھے، بڑے بڑے راہب موجود تھے جو اللہ والے تھے اور موحد تھے۔ چنانچہ انہی میں آپ کو معلوم ہے بحیرہ راہب، جو جس سے ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ ابھی آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رہنمائی کرنے والا ایک عیسائی راہب تھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں جنوب کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جس ہدایت کی تمہیں تلاش ہے اس کے لیے تمہیں وہاں پہنچنا چاہیے، اور وہ اسی ارادے سے نکلے تھے اور اللہ نے انہیں پہنچا دیا۔ معلوم ہے آپ کو کہ راستے میں جو ہے ڈاکوؤں نے حملہ کیا، غلام بنا کر بیچ دیا، اور بیچا گیا تو بالآخر پہنچے مدینہ کے ایک یہودی کے پاس جس نے انہیں خریدا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، اور وہ بھی نصارہ میں سے تھے، اور انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، وہ خود تو تشریف نہیں لا سکے تھے لیکن انہوں نے وفد بھیجا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اس لیے کہ جو حق ان پر منکشف ہوا تھا اس کا اتنا تاثر تھا کہ ان کی آنکھیں بہ نکلی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے پیروکار تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے محبت رکھنے والے تھے۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل، الذین قالوا انا نصارا، یہ اپنے آپ کو نصارا ہی کہتے رہے، انہوں نے دوسروں نے اپنا جو ہے وہ نام پسند کر لیا اور مسیحی کہلانا شروع کر دیا، کرسچینز۔ چنانچہ بائبل ہسٹری کے حوالے سے ایک کتاب کا بھی ذکر کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے، جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 50 عیسوی میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ عنوان اختیار کریں گے اپنے لیے، وہ جو پال کے پیروکار تھے جس کو وہ سینٹ پال کہتے ہیں، سینٹ تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا دینی رہنما اور پیشوا، حقیقت کے اعتبار سے اس کا شیطانی کردار تھا، وہ شیطان پال تھا جس نے آ کے دین مسیحی کا بیڑا غرق کیا، حلیہ بگاڑا، اس کے پیروکاروں نے پھر اپنے لیے کرسچینز کا لقب استعمال کیا اور کرسچینٹی کو جو ہے وہ اپنا عنوان بنایا۔ تو بہرحال یہ اس دور تک ایسے کچھ لوگ باقی تھے، اور شاید اب بھی کچھ نہ کچھ ہوں، لیکن اب بہت بڑی غالب اکثریت جو ہے اونی کی ہے جو تثلیث کا عقیدہ مانتے ہیں اور کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی پال کے مذہب پہ ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب پر نہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، اور یہ اس لیے ہے کہ ان نصارہ کے اندر، اس گروہ کے اندر ابھی بھی بہت علم دوست عالم ہیں اور بڑے ہی درویش لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ ہے کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، ان میں بڑی عاجزی ہے، بڑی فروتنی ہے۔ یہ ہے نصارہ کے بارے میں جو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ان میں سے یہ طبقہ، یہ مسلمانوں سے قرب بھی رکھتا ہے اور ایک محبت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ جو پال کے پیروکار ہیں وہ تو پوری طریقے سے اب یہودیوں کے ساتھ بریکٹڈ ہیں، وہ تو یک جان دو قالب والی بات ہے، اور وہ ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ چنانچہ وہی ٹرائکا ہے اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا، اسرائیل، یہود، ہنود انڈیا، اور وہ کرسچین ورلڈ جن کا سر خیر امام اس وقت امریکہ ہے، اور یہ ہے جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے دشمن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور پاکستان کے اس لیے دشمن ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، اس سے انہیں خطرہ ہے، اور دوسری بات تو سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وہ ایٹمی صلاحیت بھی عطا کر دی ہے جو ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی، اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہی ہیں پھر ان کے ساتھ ہیں اور بدترین خلائق ہیں، اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہی آیات پر ساتواں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اگلی آیت سے، چھٹا پارہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ مضمون بھی اپنے تکمیل کو پہنچا یہود اور نصارہ کے حوالے سے۔ باقی اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اشارے میں کر چکا ہوں کہ ہم کس رستے پر جا رہے ہیں، حالات کے جبر نے کچھ ایسی صورتحال پیدا کی تھی کہ تھوڑا سا سٹینڈ لیا امریکہ کے سامنے، اور نیٹو سپلائی جو ہے اس کی بندش جو ہے وہ کر دی، اگرچہ جو اس سے آگے ہونا چاہیے تھا کہ ڈرون حملے جو آ رہے ہیں ان کا بھی جواب دیا جاتا قوت کے ساتھ. وہاں پھر کمزوری دکھائی جا رہی ہے, ڈرون شروع ہو چکے ہیں. اور معاملہ یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ وفادار ہوں گے تو انہیں یقین ہوگا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, ورنہ جب وفاداری اپنے نفس کے ساتھ ہے, اپنے مفادات کے ساتھ ہے, تو پھر تو اللہ بہت دور ہے, یہ زیادہ قریب ہے. پھر تو ان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے اور ان کے ساتھ معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنا زیادہ ضروری ہوگا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو, بلکہ شنید تو یہ ہے کہ شاید یہ کھولے جا رہے ہیں, یہ بندش جو ہے نیٹو سپلائی کے اوپر, کوئی اندر خانے طے ہو گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ختم ہوگی. تو پھر جس بربادی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسی کی طرف ہمارا سفر پھر جاری رہے گا. راستہ ایک ہی تھا, ڈٹ کر کھڑے ہوتے. وہ قوتیں وہ ہیں کہ جو بے انصاف ہیں, بے اصولی ہیں, ان کا یہاں پر چڑھ کر آنا, امریکہ کا افغانستان میں حملہ ہو یا عراق پر ہو یا پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے, یہ ناحق ہے, ناجائز ہے, بے اصولی کی بنیاد پر, اور یہ ظلم ہے, استحصال ہے, جبر. اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے چاہیے, اور کسی درجے میں بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون اگر ہے تو وہ اللہ سے, اس کے دین سے بے وفائی اور غداری. لہذا ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس کے وفادار ہیں. اللہ کا نام لیتے ہیں اور ساری جو ہے محبت کا دم جو ہے عملاً ان کا بھر رہے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے, یہ منافقت جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کی بیزاری میں اضافہ کرنے والی, اس کے غضب کو بھڑکانے والی شے ہے کہ تم کہو وہ جس پر تمہارا عمل نہیں. تو اللہ کرے کہ اب ہوش آ جائے. مسلمان ہیں, مانتے ہیں اللہ کو, لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ پر ایمان بھی ہو اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں, رب سے رشتہ جوڑیں اور امریکہ سے تعلق کاٹ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.